أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سارے وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد اجمعین بآواز بلند صلوات. رائے صحت و سلامتی کے عاشقان امامت ولایت، محبان اہل بیت، تمام علماء امامیہ، تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری اجمعین بآواز بلند صلوات. برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعین بآواز بلند صلوات. خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم حضرات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والے میں قرار دے انشاءاللہ. مجدداً تمام بے گناہ سیروں کی جلد جلد رہائی کے لیے، لاپتہ گم شدہ اغوا شدہ افراد کی خیر و سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک، ان کے اپنوں تک رسائی کے لیے بار دیگر بآواز بلند صلوات. عزان محترم، برادران گرامی قدر، سامعین عزیز، ماہ مبارک رمضان کی ان پاکیزہ ساعتوں میں پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے مہمان کہلائیں اور وہ ہمارا میزبان. کیسا عظیم میزبان اور ہم کیسے مہمان ہیں یہ ہمیں خوب پتہ ہے. کتنا کریم ہے وہ پروردگار کہ جو باوجود ہماری ان تمام تر کوتاہیوں کے، غفلتوں کے، معصیتوں کے، وہ ہمیں پھر اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ پھر نوازتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے. دعائے کمیل کا وہ جملہ کتنا سہارا دیتا ہے ہمیں کہ جب اس کے ایک فراز میں آخر کے حصے میں جا کے ایک مقام پر یہ جملہ ادا کیا جاتا ہے: یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، بخش دے اسے کہ جس کے پاس سوائے دعا کے کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، جس دعا کے کوئی اور راستہ نہیں رکھتا. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ اس ماہ مبارک رمضان میں، اگرچہ ہم بڑی کوتاہیوں آلودگیوں کے ساتھ داخل ہوئے، مگر وہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں پاکیزگی، طہارت عطا فرمائے، ظاہری، باطنی، اخلاقی، فکری ہر حوالے سے وہ اپنی رحمتوں میں ہمیں مشمول قرار دیں انشاءاللہ، اور ہمیں اپنے پاکیزہ ارادوں میں آنے والی زندگی میں انسانی اعتبار سے کمال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اذن محترم، بی آئی ایس بورڈ آف اسلامک اسٹڈیز، یہ ادارہ لائق صد تحسین کہ جس نے استقامت کے ساتھ یہ طویل مدت 18 سال تقریباً یہ کامیابی کے ساتھ اپنے سفر کو معرفت کی جانب گامزن رکھا، اور جمع سال ذہنوں کو خصوصاً دین سے، دین کے مفاہیم سے، دینی اقدار سے آشنا کرنے میں اپنا بھرپور مثبت کردار ادا کیا، اور آج الحمدللہ اس ماہ مبارک رمضان میں بھی یہ سلسلہ دروس کا، علاوہ ان کلاسز کے کہ جو سال بھر سنڈے کلاسز ہوا کرتی ہیں، ان پاکیزہ شبوں سے استفادہ کرتے ہوئے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ہم یہاں پر اپنے اذہان کو تعلیمات قرآنی اور اہل بیت کی تعلیمات سے روشن و منور کر سکیں۔ عنوان مہدویت اور اس کے تقاضے، ایک ایسا عنوان ہے کہ اجمالی طور پہ تو اذہان یقیناً آپ کے اس سے آشنا اور مانوس ہوں گے، مگر یہ موضوع کوئی معمولی موضوع نہیں ہے، اور یقیناً میں قطعا یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں اس کے کسی ایک پہلو کا بھی حق ادا کر سکوں گا، مگر اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ یہ کبھی تصور نہ کریں کہ یہ آخری زمانے کا موضوع ہے، یہ موضوع آخری زمانے کا موضوع نہیں ہے، یہ موضوع ظہور امام کے بعد کا موضوع نہیں ہے کہ جس میں ہم بات کر رہے ہوں، یہ موضوع ایک دو صدی کا موضوع نہیں ہے، بلکہ اگر پلٹ کے جائیں آپ صدر اسلام میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زندگی میں دیکھیے تو حضور اکرم بارہا مکررن اس موضوع کی جانب اپنے اصحاب کی توجہ مبذول کروایا کرتے تھے، اس امت کی جانب، اس امت کا ذکر کیا کرتے تھے کہ جو آخری زمانے میں آنے والی ہے، اور اپنی امت کے لیے کہا کرتے تھے کہ میری امت کے افضل ترین اعمال میں سے انتظار الفرج ہے۔ آج 1440 ہے، مگر حضور اکرم صدر اسلام میں اس موضوع پر لوگوں کی توجہ، اپنے اس فرزند کا ذکر کہ جو آپ کا بارواں جانشین ہے، جو 255 ہجری میں پیدا ہوگا اور پھر غیبت میں چلا جائے گا، آپ اس اپنے فرزند کا ذکر اپنے زمانے کے اصحاب سے کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے اس امت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اس فرزند کے زمانۂ غیبت میں اس کے ظہور کا انتظار کرے گی، اس کی فرج کے لیے دعا کرے گی۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے اس موضوع کی اہمیت کا۔ کہ موضوع کتنا اہم ہے کہ حضرات معصومین تمام ہی آئمہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اللہم صلی اللہ علی محمد ہمارے گیارہویں امام تک ہر ایک نے اس زمانے کا ذکر کیا کہ جسے زمانہ انتظار کہتے ہیں، یہ دور جو دور انتظار ہے، زمانہ غیبت کہ جس میں انتظار کیا جائے گا، حتیٰ یہاں تک ملتا ہے کہ چھٹے امام اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کاش کہ میں اس وقت ہوتا اور اس قائم کے ساتھ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف قیام میں حصہ لیتا، یعنی آرزو آئمہ نے کی ہے اس زمانے کے لیے کہ جو زمانہ آنے والا ہے۔ تب یہ ذہن میں نہ آئے کہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو پیش آئے گا جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، نہیں ہم بات نہیں کر رہے، ہمیں صدر اسلام سے اس موضوع کا ذکر ملتا ہے، حضور اکرم کے نورانی فرامین میں ہمیں اس ہستی کا ذکر ملتا ہے، ان کی غیبت کا ذکر ملتا ہے، ان کے انتظار کی تاکید ملتی ہے۔ تو اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ اشارہ کافی ہے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ خوب، ایک مقدماتی گفتگو پروردگار عالم خالق کائنات، آپ کیونکہ زیادہ تر برادران وہ ہیں کہ جو بی آئی ایس سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ماشاءاللہ کافی حد تک آگاہی رکھنے والے افراد ہیں، مجھے کوئی زحمت نہیں ہوگی اجمالی ایک مقدمہ بیان کر دوں، کسی جزیات میں نہیں جاتا، کہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، انسان کو احسن تقویم پہ بنایا، باہدف بنایا، اس کی خلقت کا ہدف بیان فرمایا، تمام یہ کائنات اس کے لیے مسخر فرمائی، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس انسان کو پروردگار عالم نے مکرم بنایا اس کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء ارسال فرمائے، اور اس انسان کو بہترین ہدف دیا، اعلیٰ ترین ہدف دیا، جس سے بہتر کوئی ہدف نہیں، وہ ہدف ہے کہ جسے ہم بندگی کے عنوان سے پہچانتے ہیں۔ تمام مخلوقات میں انسان افضل ہے، لہذا انسان کی خلقت کا ہدف بھی تمام مخلوقات کی خلقت کے ہدف سے افضل ہدف ہے، افضل الاہداف ہے خلقت انسان کا ہدف، کہ انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا گیا ہے، سب کچھ انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا، مگر انسان کو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان مسلسل نافرمانی، انحراف، سرکشی، یہاں تک کہ خدائی کے دعویٰ کرنے والے بھی پیدا ہو گئے اور اس زمین پر فتنہ و فساد برپا کیا۔ ملائکہ نے آغاز میں ہی پروردگار عالم سے جب جناب آدم کو سجدہ کرنے کی بات ہوئی اس موضوع کی جانب اشارہ کیا تھا کہ یہ زمین میں خون بہائے گا، فساد کرے گا، مگر اللہ اپنے پیش نظر ایک ہدف رکھتا ہے، انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ملائکہ کو پروردگار عالم نے جواب دے دیا، ملائکہ خاموش ہو گئے، بے شک پروردگار وہ جانتا ہے کہ جو کوئی اور نہیں جانتا۔ مگر زمین پہ آنے کے بعد انسان ثابت کرتا رہا کہ ملائکہ نے سچ کہا تھا، فتنہ، فساد، ظلم، ستم، بہت قلیل افراد ہمیشہ رہے ایسے کہ جو اللہ کی بندگی کرتے رہے، وہ اکثریت ان لوگوں کی رہی کہ جنہوں نے فتنہ و فساد کیا، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کیا گیا، ایک دن میں 70 انبیاء قتل کیے بنی اسرائیل نے، اتنا سرکش ہو گئے. خوب خدایا تو نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تھا بندگی کے لیے، اور تو نے وعدہ کیا اس زمین پر نیکی، کمال، خوبیاں انسان کے لیے سب سے بہترین اوصاف و صفات، یہ سب انسانی خصوصیات مؤثر ثابت ہوں گی ایک ایسا آئیڈیل معاشرہ بنانے میں، ایک انسانی بہترین معاشرہ بنانے میں کہ جسے دیکھ کر فرشتوں کو جواب دیا جا سکے. چلیں یوں کہنے میں سادہ الفاظ میں کہ اگر یہی فتنہ فساد خون خرابہ جو آج بھی آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہی رہا اور قیامت آ گئی تو فرشتے کہیں گے دیکھا خدا، ہم نے کہا تھا کہ یہ انسان جا کے دنیا میں یہی کچھ کرے گا، فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، اور یہی ہوا. اور انجام کیا ہوا؟ اسی فتنہ و فساد کے ساتھ اس انسان کا، اس بشر کا خاتمہ ہو گیا، دنیا کی بساط لپیٹ دی گئی، قیامت آ گئی. ملائکہ کو جواز مل جائے گا. مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے کلام میں، کلام مقدس یعنی جو آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، نہ صرف قرآن بلکہ تمام گزشتہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، ادیان الہی، سب میں پروردگار عالم نے اس دنیا کا خاتمہ بالخیر کیا ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جب اس دنیا پر نیک اور صالح افراد کی حاکمیت ہوگی، فتنہ اور فساد، ظلم اور ستم کرنے والوں کی حاکمیت کا خاتمہ ہو جائے گا، نیک و صالح افراد اس زمین کے وارث بن جائیں گے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے ارادہ کیا ہے کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے ہیں، کمزور کر دیے گئے ہیں، کہ انہیں امامت دے زمین کی اور انہیں زمین کا وارث بنائیں. یہ کلام الہی ہے. دوسرے مقام پہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ بَعْدَ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے لکھ دیا ہے، یعنی پروردگار نے طے کر دیا ہے، لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدَ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ بے شک اس زمین کے وارث اللہ کے صالح بندے ہوں گے، نیکوکار بندے ہوں گے. خوب کلام الہی موجود ہے. ایک اور آیت کہ جہاں پروردگار عالم نے اسی زمین کے حوالے سے، یعنی اسی دنیا کے حوالے سے بیان فرمایا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اور وہ اللہ، اور وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا قرآن اور دین حق کے ساتھ، بالہدا، ہدا سے مراد یہاں پر قرآن ہے، بالہدا و دین الحق، کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین برحق کو تمام باطل ادیان پر غلبہ عطا فرمائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہیے بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اس دین حق کو تمام باطل ادیان پر غلبہ دینا ہے. اسی لیے پیغمبر بھیجے گئے ہیں، پیغمبر کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ وہ دین حق کو تمام باطل ادیان پر غلبہ دیں. ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ دین حق کا غلبہ باطل ادیان رکھنے والے ان مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، یہ اللہ کا وعدہ۔ خوب یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ پروردگار عالم کہ جس کا کلام برحق ہے، اٹل ہے، اس نے واضح بیان کر دیا کہ اس زمین کی وراثت صالح افراد کے ہاتھ میں، اس زمین پر باطل ادیان پر اس دین حق کا غلبہ ہونا ہے، مگر آج تک نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، دین غالب نہیں ہوا۔ خوب وعدہ معطل ہے، پورا نہیں ہوا۔ مستضعفین پر احسان کرنا چاہتا ہے پروردگار، انہیں اس زمین پر امامت لیڈرشپ دینا چاہتا ہے، وہ افراد جو ضعیف کر دیے گئے انہیں پروردگار لیڈر بنانا چاہتا ہے اور انہیں اس زمین کا وارث بنانا چاہتا ہے، یعنی اختیارات ان کے پاس ہوں، جو ضعیف کر دیے گئے اللہ چاہتا ہے کہ اختیارات ان کے پاس ہوں، کیونکہ وارث وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس اختیار منتقل ہو جاتا ہے، پہلے جس کے پاس تھا مگر بعد میں وارث جو ہوتا ہے، وارث وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس سب کچھ منتقل ہو جاتا ہے پورے اختیار کے ساتھ، اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ مستضعفین کو وارث بنائے زمین کا، یعنی کیا؟ یعنی زمین پر اختیارات، فیصلہ کن پوزیشن ان مستضعفین کی ہو، مگر ابھی تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ جزوی طور پہ، علاقائی طور پہ کہیں اگر ہوا ہو تو ہوا ہو، مگر اس زمین پر یہ وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ اسی طرح دیگر آیات جو اس موضوع اور اس مضمون کے ساتھ ہیں کہ اللہ کے وعدے ہیں مگر وہ وعدے ابھی پورے نہیں ہوئے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تھا بہترین نہج پر، بہترین خلقت کے ساتھ، بہترین ہدف کے لیے، اور ایک انسان کو نہیں، مکے والوں کو نہیں، صرف مدینے والوں کو نہیں، تمام انسان، ہر انسان جو پیدا ہو رہا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے، اسی ہدف کے لیے پیدا ہو رہا ہے، مقصد اس کی پیدائش کا وہی ہے۔ کافر کے گھر میں بھی اسی فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے، اسی ہدف کے لیے پیدا ہو رہا ہے، ہندو کے گھر میں بھی اسی ہدف و مقصد کے لیے پیدا ہو رہا ہے، مگر جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے اطراف میں موجود لوگ اسے گمراہ کر دیتے ہیں، فتنہ و فساد میں مبتلا کر دیتے ہیں، ظلم و ستم کی طرف لے جاتے ہیں اور گوناگون قسم کی خرابیاں اور مشکلات کا شکار کرتے ہیں۔ یوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی معاشرہ، انسانی معاشرہ ابھی تک اپنی خلقت کے ہدف کی جانب نہیں آیا ہے۔ انسانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، افراد کی بات نہیں کر رہا، کسی گروہ کی بات نہیں کر رہا۔ من حیث بشر، من حیث انسان، انسانی معاشرہ ابھی تک اپنے اس ہدف کی جانب نہیں آیا ہے۔ دور پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ خب ایک طرف اللہ کے وعدے ہیں، ایک طرف اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، ایک طرف اللہ کی وہ تمام احکامات، تعلیمات، حلال و حرام، واجبات، محرمات، وہ تمام چیزیں، اور دوسری طرف انسانوں کی یہ کجروی، بدعملی، گمراہی، انحرافی کیفیت، غفلتیں۔ دین موجود ہے، دین کے لیے زحمتیں اٹھانے والے زحمتیں اٹھا چکے، جہان بشریت اگرچہ شدت کے ساتھ محتاج ہے۔ المیہ دیکھیے، اس نقطے پہ توجہ کیجیے گا، اس پہلو سے کہ وہ افراد جو اللہ نے ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے، انہیں یہ قتل کرتے رہے، نظر انداز کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، ان کی تعلیمات کو اپنی غفلتوں کی نظر کر دیا۔ آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں، المیہ یہ ہے تاریخ کا کہ دین مبین اسلام سے وابستہ افراد، جن کا تعارف دین اسلام کے ذریعے ہوا،
وہ افراد اللہ کی حجتوں کو اپنی راہ کے اندر جو کہ خواہشات کی راہ تھی، جو کہ آرزوؤں کی راہ تھی، اللہ کی بندگی کی نہیں، خواہشات کی راہ، آرزوؤں کی راہ میں اللہ کی حجتوں کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتے رہے اور انہیں شہید کرتے رہے، جبکہ اللہ کی یہ حجتیں اس لیے آئی تھیں کہ انہی انسانوں کو جو کہ خواہشات کے اسیر تھے، جو کہ اپنی لمبی لمبی آرزوؤں کے گرفتار تھے، انہیں اس سے نجات دلا کر انہیں بہترین کمالات و فیوزات تک پہنچائیں، ان کی معنوی اور انسانی بنیادوں پر تربیت کریں، یعنی اصل فیض اور اصل فائدہ دینے کے لیے جو حجتیں آئی تھیں، انہی حجتوں کو، الہی حجتوں کو اس انسان نے، کیونکہ نفس کا اسیر ہو گیا، توجہ رکھیے گا اس جملے کی جانب، نفس کا اسیر ہو گیا، خواہشات کا اسیر ہو گیا، آرزوئیں لمبی لمبی اپنے دل میں پیدا کر لیں، لہذا اللہ کی یہ حجتیں جو اس کی نجات کے لیے تھی اور اسے کمال کا سفر طے کرانے کے لیے تھی، انہی کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتا رہا اور بہانے بہانے سے انہیں شہید کرتا رہا۔ برعکس رویہ، یہ میں کسی یہودی کا، کسی مجوسی کا، کسی عیسائی کا رویہ بیان نہیں کر رہا، اگر نفس کا اسیر ہو جائے تو خدا کی حجت کی نسبت یہ رویہ، یہ سلوک، کسی حجت غائب کی نسبت نہیں، حجت موجود سامنے، مجسم سامنے، وقت کا امام موجود ہو، پیغمبر موجود ہو، اس کے ساتھ اگر انسان خواہشات کا اسیر ہو جائے، نفس کا اسیر ہو جائے، غلام بن جائے، تو پھر وہ خدا کی حجت کے ساتھ جو رویہ اور سلوک رکھتا ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے، چاہے انبیاء کے ساتھ سلوک ہو اور چاہے وہ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ تاریخی پس منظر ہے جو اب تک ہوتا رہا، باوجود یہ کہ اللہ نے انسانوں کی، انہی انسانوں کی، ایک ایک فرد کی نجات کے کمال کے لیے یہ دین بھیجا، حجتیں بھیجیں اپنی، مگر نہیں، تو ایسا کیا تھا کہ یہ لوگ ظلم کرتے رہے؟ اکثریت جو کہ اس ظلم میں شریک نہیں تھی، مگر وہ اس ظلم پر خاموش رہی، بے بس رہی، اللہ کی حجت، ایک پیغمبر، ایک دن میں 70 پیغمبر شہید کیے جا رہے ہیں، لوگ خاموش ہیں، پیغمبر کو اذیت دی جا رہی ہے، نافرمانی کی جا رہی ہے، لوگ خاموش ہیں، پیغمبر کے بعد جن کا پیغمبر تعارف کروا کے گئے ان کے ساتھ، میں بس ایک سری اشارہ کر رہا ہوں، مدینہ الرسول، ابھی رسول کو دفنائے ہوئے دیر نہیں ہوئی ہے، نبی کی بیٹی کے دروازے پر مدینۃ الرسول میں لوگ آگ لے کر پہنچ گئے، لوگ خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، خاموش ہیں، کس چیز نے خاموش کیا؟ سیدہ کے گھر کا دروازہ جلایا جا رہا تھا، لوگ خاموش کیوں تھے؟ مظلوم کربلا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، لوگ حج کر رہے، طواف کر رہے تھے، نبی کا نوازا چھوڑ کے جا رہا تھا، لوگ کیوں خاموش تھے؟ بیعت کا تقاضا کیا گیا نبی کے نواسے سے، مدینے کے لوگ کیوں مدینے میں رہے، کیوں خاموش رہے؟ توجہ کیجیے گا، یعنی آپ دیکھتے جائیے، لوگ ہیں موجود، ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی، مگر لوگوں کا رویہ دیکھیے کہ خدا کی حجتوں کی نسبت جو لوگوں کا رویہ رہا، باوجود یہ کہ بہت سے ان میں مانتے تھے کہ یہ خدا کی حجتیں، حتیٰ جتنے بھی غاصب سو کالڈ خلفاء گزرے ہیں، یہ خلفاء جانتے تھے کہ ہمارا حق نہیں ہے، ہم اہل نہیں ہیں، انہی کا حق ہے، اسی لیے ان سے ڈرتے تھے، یہ اہل ہیں اسی لیے ڈرتے تھے، جانتے تھے، لوگ بھی جانتے تھے، خاموش کیوں رہتے ہیں لوگ؟ کردار کیوں ادا نہیں کرتے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو انہیں کردار ادا کرنے نہیں دیتی؟ اور تسلسل کے ساتھ پیغمبر چلے گئے، جو کچھ سیدہ کے ساتھ ہوا لوگ خاموش، پھر جو علی کے ساتھ ہوا لوگ خاموش، پھر جو امام حسن کے ساتھ ہوا لوگ خاموش، پھر جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہوا لوگ خاموش، پھر جناب سید سجاد، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک کے بعد ایک، ساتواں امام 14 سال زندان میں رہا، کچھ نہیں، تم امام نہیں مانتے، فرزند رسول تو ہیں، آل رسول تو ہیں، کسی اور دنیا میں تو نہیں، مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان نبی کا ایک فرزند زندان میں 14 سال اور لوگ خاموش، تو پھر تو اللہ کا حق بنتا ہے نا کہ ایک منزل ایسی آ جائے کہ اگر آخری حجت ہو پروردگار کی تو وہ اسے پردہ غیب میں لے جائے۔ اگر تم لوگوں کا مزاج یہی ہے کہ وقت پڑنے پر تم تماشا دیکھتے ہو یا چیمگوئیاں کرتے ہو یا صرف دیکھتے رہ جاتے ہو، کچھ نہیں کر پاتے، تو پھر خدا کا حق بنتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے اس لطف سے محروم کر دے۔ جب ایک نعمت کی قدر نہیں کی جاتی، تو جب اللہ کی آخری حجت اللہ نے بھیج دی اور اس کے لیے وقت کے حاکم کا ارادہ معلوم تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ پروردگار عالم نے لوگوں کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس آخری حجت کو پردہ غیب میں بلا لیا، یعنی تعارف نہیں کروایا 11ویں امام نے اپنے فرزند کا، الا خاص اصحاب سے، خاص افراد بس جانتے تھے، والا پبلکلی آپ نے اعلان نہیں کروایا۔ تو خدا کا ارادہ یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جیسا تمہارے ساتھ ہوا، تمہارے آبا و اجداد کے ساتھ ہوا ہے، ویسے ہی اس آخری حجت کے ساتھ ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تو اس کے بعد پھر میرا کوئی اس کے بعد آنے والا نمائندہ نہیں ہوگا، تو سارے وعدے معطل رہ جائیں گے۔ پھر وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا، ملائکہ کہیں گے دیکھا خدا، یعنی پھر زمین کے قائم رہنے کا جواز نہیں رہے گا، پھر فتنہ و فساد کے ساتھ، ظلم و ستم کے ساتھ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ملائکہ کہیں گے خدایا ہم نے کہا تھا نا، میں بہت ساری بحثیں جو چھڑ سکتی ہیں مگر نہیں چھیڑنا چاہتا وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، وائلت چھٹی امام سے منقول ایک روایت موجود ہے کہ یہ پہلا آدم نہیں تھا، 46ویں آدم تھے، یہ 46ویں آدم تھے۔ خدا نے کتنے بنائے ہیں، کیا کیا ہوتا رہا ہے، ملائکہ کیا دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، کچھ دیکھ اجزاء کی کوالٹی کو دیکھ کے تو نہیں کہہ رہے تھے، انسان بنا ہے، آدم بنے ہیں، کچھ پہلے ایسا ہوا ہوگا، اسی کو دیکھتے ہوئے ملائکہ نے اعتراض کیا تھا۔ الغرض اگر ایسا ہو جاتا تو پھر، یعنی جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر 12ویں حجت کے ساتھ لوگ یہی روش اور اسی رویے پہ قائم رہتے تو پھر وہی ہونا تھا جو 11ویں کے ساتھ ہوا تھا، بلکہ ان سے زیادہ منتظر تھے 12ویں کے لیے، جو تفصیلات اپنے مقام پر آپ سنتے ہیں کہ کس طرح انتظار تھا، کس طرح جاسوسائیں، لیڈی جاسوسائیں جو ہیں وہ گھر کے اندر 11ویں امام کے آنا جانا رکھی ہوئی تھیں۔ یہ جو صورتحال تھی، اس میں پروردگار عالم نے اپنی آخری حجت کو پردہ غیب میں بلا لیا۔ بس پھر کیا تھا، پھر جو چاہنے والے تھے وہ بھی دیدار سے محروم رہ گئے، خاص اصحاب بھی 4 تھے، ان 4 کے بعد پھر کوئی 5واں نہیں ہوا، غیبت صغرا تمام ہوئی، پھر غیبت کبرا میں پروردگار نے بلا لیا۔ غیبت کبرا کا آغاز ہوا، اب امامت کو، ولایت کو، غدیر کو تسلیم کرنے والے جو اپنے آپ کو مؤمنین کہلواتے ہیں، شیعہ کہلواتے ہیں، وہ اپنے وقت کے امام کی زیارت سے محروم ہو گئے۔ اب ہر دور میں پکارتے ہیں الاجل الاجل، الساعة الساعة، اللہم عجل لولیک الفرج، اور اب 1440 میں تو یہ بات صرف اسٹیکر تک اور پوسٹوں تک رہ گئی ہے۔ اب مزہ آتا ہے، ایک سے ایک پر رنگ خوبصورت مزین پوسٹیں بنا کے ایک دوسرے کا شیئر کرتے ہیں، اسی پہ راضی ہو جاتے ہیں۔
خوش ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ جو ہے یہ سلسلہ اس نہج پر آ گیا. تو یہاں سے اصل بات, یہ اتنا طویل مگر دقیق اور اجمالی ایک مقدمہ تھا عزیزو, تاکہ سمجھ سکیں کہ مہدویت ہے کیا اور اس کا تقاضا کیا. ابھی میں نے مہدویت پہ بات نہیں کی ہے, یہاں اس پوزیشن میں آنے کے بعد اب مہدویت کی بات ہوگی کہ مہدویت کیا ہے. پتہ نہیں مجھے کتنا ٹائم ہے میرے پاس, بات کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا, مگر درود پڑھنے پر محمد و آل محمد. خب جب یہ صورتحال بن گئی اور محروم ہو گئے, بڑا ایک مسئلہ بن گیا. آہستہ آہستہ خدا کی وہ نعمت کہ جو اس نے عطا کی ہوئی تھی, وہ لطف جو پروردگار کا تھا, اس کی جانب متوجہ ہوئے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ جو جو وقت گزرتا رہا, سازشیں بڑھتی رہیں, ظلم و ستم بڑھتا رہا, چاہنے والے موجود رہے, آج بھی ہیں کل بھی تھے, مگر کیا ہوا, رفتہ رفتہ شعور مسلسل اس کا گراف گرتا رہا. بس امام کو مانتے ہیں پہچانتے نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا, من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتت الجاہلیہ, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا. خوب وقت آگے بڑھا, جب ظلم و ستم کا شکار ہوئے, فتنہ و فساد بڑھا, حقوق چھنے, محرومیوں کا شکار ہوئے, تو پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ لوگوں کو جو محرومیت کا شکار تھے, جو ظلم کا شکار تھے, انہیں مدد چاہیے تھی, انہیں مدد چاہیے تھی. جو محروم تھا وہ چاہتا تھا میری محرومی دور ہو جائے, جو ظلم کا شکار تھا وہ چاہتا تھا مجھے ظلم سے نجات مل جائے. توجہ کیا آپ نے, بہت سو کی اور بہت ساری آرزویں اور خواہشات تھیں, پھر ہر ایک نے مانتے تھے کیونکہ, لہذا اس حجت خدا کو یاد کرنا شروع کیا, پکارنا شروع کیا, کس لیے, تاکہ میری مشکل حل ہو جائے, میری محرومی دور ہو جائے, میری گرفتاری سے مجھے نجات مل جائے, فلاں چیز نہیں ہے وہ مجھے مل جائے. توجہ کیا آپ نے, تو اب کیا تھا, میری ایک بات پہ غور کیجئے گا, اسے کہتے ہیں فکری بلوغت, مگر یہ بلوغت انفرادی تھی. انفرادی طور پہ ہم بہت قلیل تعداد میں بالغ ہوئے اس بات کی جانب کہ ان کے ذریعے اللہ ہماری مشکلات کو دور کرے گا, ان کے صدقے میں ہمیں مل جائے گا. انفرادی طور پر یہ بلوغت تو ایک محدود تعداد کو ملی, مگر اجتماعی طور پر کبھی ہم اس حوالے سے بالغ نہیں ہو سکے کہ ہمیں اس امام کی ضرورت ہے, ہمیں مجھے ضرورت ہے فی الوقت. یہ تو احساس پیدا ہوتا رہا مشکلات میں, گرفتاریوں میں, محرومیوں میں, مگر ہمیں ضرورت ہے, یہ ہمیں ضرورت ہے, یہ بلوغت ہمیں آج تک حاصل نہیں ہو سکی. کاش کہ میں مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں, یہ جو میں ہمیں کہہ رہا ہوں یہ ہمیں فرقہ وارانہ ہمیں نہیں ہے, یہ فرقہ وارانہ ہمیں نہیں ہے. ہم آج تک اگر بہت زیادہ اگر ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں, تو یہ ہمیں بھی ہماری آج فرقہ وارانہ ہمیں ہے, ہمیں ضرورت ہے. مگر میانمار کے بے گناہ جو انسان قتل ہو رہے ہیں, انہیں کسی نجات دہندہ کی ضرورت نہیں ہے. جو کشمیر میں بے گناہ مارے جا رہے ہیں, یتیم ہو رہے ہیں, کیا انہیں کسی نجات دہندہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس طرح افریقہ میں, نائجیریا میں اور دیگر مقامات پہ, دنیا میں, بحرین میں, کہیں پر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے, محرومیاں ہیں,
کیا انہیں کسی نجات دہندہ کی ضرورت نہیں؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا؟ وہاں جو کوئی محنت کر رہا ہے کیا اسے محنت کا صلہ نہیں ملنا چاہیے؟ کیا وہاں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو کسی ظالم کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ مظلوم کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ بہت زیادہ کم انفرادیت سے نکلے تو فرقہ واریت میں آ گئے. ابھی ہم نے بہت جمپ کی ہے تو کمیونٹی بیسس پہ آئے ہیں. امام زمانہ کسی فرقہ وارانہ شخصیت کا نام نہیں ہے، کسی فرقے کے سرپرست کا نام نہیں ہے. مہدویت فرقہ واریت نہیں ہے، مہدویت کا تعلق بشریت سے ہے. منجیے عالم بشریت کی بات کر رہے ہیں، عالم بشریت میں سب آ جاتے ہیں، یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہو رہی. مگر میں تو اپنی ذات سے اگر بہت زیادہ نکلا ہوں تو اپنی کمیونٹی تک بس، اس سے زیادہ تو میری بلوغت ہے ہی نہیں. ابھی ہم بالغ ہوئے ہی نہیں ہیں جو مہدویت کو سمجھ سکیں. اجتماعی سوچ اگر کہتے بھی ہیں تو آتی ہے اجتماعی سوچ، ہمارا اجتماع، داخلی اجتماع، عالمی اجتماع، یہ تو بس عنوان ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا. مہدویت یعنی اس ہستی کے لیے جس کے نام سے یہ مہدویت ہے، جسے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے عنوان سے پہچانتے ہیں، وہ شخصیت ایک عالمی شخصیت ہے. اس کا مشن، اس کی فعالیت، اس کے جد و جہد، اس کا قیام جہان بشریت کو نجات دینے کے لیے ہوگا، اللہ کے وعدوں کو اس زمین پر پورا کرنے کے لیے، تمام مستضعفین کے لیے، نہ کہ کسی فرقے کے مستضعفین. ابھی پہنچ بہت دور ہی ہوئے، مہدویت کو سمجھنا ہوگا. جب تک ایک منتظر امام زمانہ اپنی فکر کو، اپنے اقتصاد کو، اپنی سیاست کو، اپنی ثقافت کو، اپنی اخلاقیات کو اس سطح پر لے کر نہیں آئے گا، اس وقت تک وہ مہدویت سے آشنا نہیں ہو سکتا. اللهم صل علی محمد و آل. توجہ فرمائی آپ نے، منتظر امام زمانہ، ابھی تک ہم منتظر ایک فرقہ وارانہ امام کے، ہمارے امام، جہان بشریت کے امام نہیں. ویسے تو کہتے ہیں مولا کائنات، اگر وہ مولا کائنات ہیں تو پھر امام زمانہ بھی مولا کائنات ہیں، اور جب کائنات کے امام ہیں تو پھر اسے اپنے فرقے کے ساتھ قید نہ کیجئے. ایک ایسی شخصیت سامنے بیان کیجئے، ایسی معرفت پیدا کیجئے کہ ہر دوسرا مستضعف کسی بھی قوم کا کیوں نہ، مظلوم کیوں نہ ہو، وہ اپنے لیے جس نجات دہندہ کو ڈھونڈ رہا ہے وہ سمجھ جائے کہ یہی فرزند رسول ہمارا نجات دہندہ ہے. لوگوں کو نجات دہندہ چاہیے، لوگوں کو مصلح چاہیے، مگر نہیں مل رہا، انہیں صحیح رہنمائی نہیں مل رہی. اور ہم بھی جب سامنے پیش کرتے ہیں تو ایک فرقہ وارانہ امام پیش کرتے ہیں. شیعوں کے 12 امام، شیعوں کے نہیں، جہان بشریت کے لیے اللہ نے 12 امام بعد پیغمبر بنائے تھے. شیعوں کے 12 امام کیسے بنا دیا آپ نے انہیں؟ اللہ کے رسول کے لیے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، وما ارسلناک الا کافتا للناس، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے. اگر اللہ کے رسول تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے تو وہ دین بھی تمام انسانوں کے لیے ہے، پیغمبر کا جانشین بھی تمام انسانوں کے لیے ہے، تو پھر امام زمانہ بھی تمام انسانوں کے لیے، تمام مظلومین کے لیے، تمام مستضعفین کے لیے. اب جب ایک ایسی ہستی ہے جو تمام انسانوں کے لیے، تمام مظلومین کے لیے، تمام ظالموں کا خاتمہ کرنے کے لیے، تمام مظلوموں کو نجات دینے والی، مستضعفین اور جتنے بھی محرومین ہیں انہیں محرومیوں سے، ضعف سے نکالنے والی اگر ایک ہستی ہے، تو پھر ان کا منتظر ایسی ہستی کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرے. کتنی ہے تیاری؟ خدا درجات بلند کرے. استاد سبط جعفر کے کلام کے اندر اشارہ کیا تھا نا، کیا ہے ہماری تیاری؟ وہ تیاری معرفت کی بنیاد پہ ہوتی ہے.
دیکھیے جملے ہیں بہت سارے جامع جملے ہوا کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کے لیے پھر کھولنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. ابھی ہمارے اندر خواستن پیدا نہیں ہوا ہے، تقاضا پیدا نہیں ہوا ہے، خواہش پیدا نہیں ہوئی ہے. جب ایک چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، ایک چیز کو جب پہچان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے. ایک چیز پڑھی ہو پیک، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، مگر پتہ چلا کہ جناب یہ ایسی جدید ٹیکنالوجی کی ایجاد ہے، اور یہ مثال کے طور پہ ہمارے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہ اس سے ہمیں فائدہ تھا. اب جیسے ہی سمجھا تو ایک دم دل میں خواہش بھی تھی کہ لے لوں، خرید لوں یا مل جائے، پہلے نہیں تھی خواہش. جیسے ہی جانا سمجھا تو خواہش پیدا ہوئی، اور جب خواہش پیدا ہوئی تو دیکھا جیب میں پیسے نہیں ہیں، ابھی تو نہیں ہیں، تو گھر گئے فوراً پیسے لے کے آئے. معرفت، چاہت، پہلے معرفت، پھر چاہت، پھر چاہت کے بعد توانائی، قدرت. معرفت، چاہت، قدرت، پہلے پہچانے، پھر چاہیں، اور چاہنے کے بعد پھر قدرت اس چاہت کو پوری کرنے کے لیے. امام کو پہچانے پہلے، مہدویت کو سمجھیں، امام مہدی کی معرفت حاصل کریں. جب معرفت ہوگی تو پھر جو چاہت پیدا ہوگی وہ چاہت پھر آمادگی کی جانب لے کر آئے گی. پہلے چاہت ہو تبھی آماد ہوں. ابھی امام زمانہ کا سپاہی بنا دے تو یہ تو ایسی تھے مولا کا سپاہی بناؤں گا، ایسے کہتے رسمن جملے ہمارے زبان پہ آتے رہتے ہیں. ہر بچے کے لیے ہم کہتے ہیں مولا امام زمانہ کا سپاہی بنانا، تو ڈاکٹر ہے فلاں ہیں پتہ نہیں کیا کیا بنائیں گے. ابھی کہہ دیتے ہم رسمن دنیا داری دکھاوا کہ امام زمانہ کیسے بھائی، امام زمانہ سپاہی یعنی کیا، دعا امام زمانہ آتی ہے، داڑھی ہوگی اس کی تو جناب یہ بس یہ کرے گا وہ کرے گا، باقی ہم پڑھائیں گے اپنا سسٹم رہے گا اسی سسٹم میں، یہی سودی معیشت، یہی بیہودہ ثقافت، یہی معاشرہ، یہی مس گیدرنگ، یہی جو چل رہا ہے سلسلہ، بھائی امام زمانہ کا سپاہی. اسے یہ نہیں پتا کہ امام زمانہ کے سپاہی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. امام زمانہ کا سپاہی بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضے معرفت اگر پیدا ہو جائے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ کس کے منتظر ہیں، اگر اس شخصیت کو پہچان لیں تو پھر اس سطح پہ آمادگی چاہیے. ابھی کوئی علاقائی گروہی کسی لیڈر کے لیے نہیں، عالمی سطح کے لیے. مضبوط شخصیت، مضبوط اخلاق، مضبوط کردار، راست، درست فکر، تمام پہلو. ایک منتظر امام عصر کیا منتظر، کون امام عصر، میرا امام نہیں، جہان بشریت کا نجات دیں، موعود جس کا وعدہ کیا، کس نے، کائنات کے مالک نے جس کا وعدہ کیا ہے، جس کے ذریعے وہ زمین پر عدالت کی حکومت قائم کرے گا، اس امام کا منتظر ہوں میں. تو مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ اب یہ وہ اشارے ہیں جو آپ سب پہلے سے ماشاءاللہ کسی حد تک متوجہ بھی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ پھر وقت لگے، کہ منتظر امام زمانہ کو کیسے آمادہ ہونا چاہیے اخلاقی اعتبار سے. دیکھیے مہدویت کے معنی صرف بارہواں امام نہیں، جب مہدویت کہتے ہیں، یہ مہدویت وہی محمدیت ہے، وہی علویت ہے، وہی حسنیت، وہی حسینیت، وہی سجادیت، وہی باقریت، وہی جعفریت، یہ سارا کا سارا ایک ہے. یعنی کوئی جدا نہیں ہے، انا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، نحن کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، درمیان کا بھی، آخری بھی، ہم سب کے سب محمد ہیں. مہدویت حضور اکرم سے جدا کوئی شے نہیں ہے. یعنی یہی جو ہم امام زمانہ کے لیے چاہتے ہیں، کہ امام زمانہ تو پوری دنیا پر حکومت کی بات کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے صرف مدینہ میں ریاست قائم کی تھی، تھوڑا سا بڑھا دیا تھا، کہ اللہ کے رسول کی خواہش نہیں تھی پورا جہان بشریت مسلمان ہو جائے اور عدالت کی حکومت ہو، کہ مولا امیر المومنین کی ذمہ داری یہ نہیں تھی، آپ کی خواہش یہ نہیں تھی کہ پوری دنیا پر عدالت کی حکومت ہو. الجھا دیا گیا مولا امیر المومنین کو بعد رسول، عالم اسلام کے اندر ہی الجھا دیا گیا، تین جنگیں داخلی لڑنی پڑی مولا امیر المومنین کو. بعد میں کہ امام حسن کی نہیں تھی، کہ امام حسین کی خواہش نہیں تھی، کس امام کی خواہش نہیں ہوگی کہ پوری دنیا پہ عدالت کی؟ کیوں، سب کے پاس وہی اسلام ہے، سب اسی پیغام کے پیغمبر ہیں،
کوئی دوسرا پیغام نہیں ہے، سب کا اخلاق وہی ہے، وہی تعلیمات ہیں، وہی خدائی باتیں ہیں، وہ جدا نہیں ہے. جب مہدویت کہتے ہیں تو یہ وہی محمدیت ہے. لہذا جو اخلاق پیغمبر ہے، جو تعلیمات پیغمبر ہیں، جناب امیر المومنین کی سیرت ہے کلن، اور اس کے بعد جتنی بھی سیرتیں، یہ ساری سیرتیں سامنے رکھ کر مہدویت سمجھ میں آئے گی. ایک منتظر کی ذمہ داریاں جب تک ان حالات کو سامنے نہیں رکھیں گے، خصوصاً میں اشارہ کر رہا ہوں آج کے موجودہ صورتحال کی جانب. آج کے اس دور میں ان مشکلات میں بہت کچھ ہو چکا اور ہو رہا ہے. اگر آئمہ کے ادوار کو آپ نہیں سمجھے، آپ نے نہیں سمجھا آئمہ کی سیاسی جو زندگی کسی حد تک اجمالی ہمارے یہاں کچھ بیان ہوئی ہے، اگر اس کو آپ نہیں سمجھے تو عصر حاضر میں اپنی درست ذمہ داریوں کو سیاسی دفاعی اعتبار سے نہیں سمجھ پائیں گے، درست فیصلے نہیں کر پائیں گے. دیکھنا ہوگا آئمہ نے کس قسم کے حالات میں، کن شرائط کے اندر کیا فیصلے، جذباتیت سے نہیں. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. میں نے بہت کچھ آپ کے لیے اس حوالے سے جمع کیا تھا، مگر ابھی تک میں نے اسے کھولا نہیں کہ پھر یہ ایک تفصیل ہے، اور تفصیل میں چلا جاؤں گا تو بہت وقت چاہیے. دیکھیے مولا امام پنجو محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، انتظار کے معاملے میں بھی ہم بہت سے لوگ آپ دیکھا ہوگا بہت زیادہ جذباتی، اور دعائیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہونی چاہیے یہ دعائیں، سب کچھ ہیں، مگر پانچویں امام سے روایت موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں انما حلق الناس من استعجالهم لهذا الامر. بے شک کہ ہلاکت میں ڈال دیا لوگوں نے، ہلاک ہو گئے لوگ اپنی عجلت کی وجہ سے امر ظہور کے حوالے سے، کہ بس مولا کا ظہور ہو جائے. دوسری طرف ایک بیان آپ نے سنا ہوگا، ایک اور حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ کثرت سے حضرت کے فرج کے لیے دعا کیا کرو، ظہور کا لفظ نہیں، فرج ہے، فرج کے لیے دعا کیا کرو کہ اسی میں تمہارا فرج ہے. کثرت سے حضرت کے فرج کے لیے دعا کیا کرو کہ اسی میں تمہارا فرج ہے، یعنی تمہاری مشکلات کا حل، یعنی امام عصر کی راہ میں جو مشکلات ہیں ان کے حل ہونے کے لیے کثرت سے دعا کیا کرو کہ اسی میں تمہاری مشکلات کا حل ہے. ہمیں یہ حکم ہے. ادھر امام پنجو فرما رہے ہیں کہ اس ظہور کے حوالے سے، اس امر کے حوالے سے اجلت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ خداوند حکیم ہے، اور وہ کسی کے عجلت اور شتاب و تیزی کا اور جلدی کا تابع نہیں ہے، وہ حکیم ہے، اس کے امور حکمت میں مبنی ہیں. ان الامر لا یعجل لعجلۃ العباد، کہ بے شک یہ جو ظہور کا امر ہے، یعنی پروردگار اس مسئلے میں یا کسی بھی مسئلے میں عجلت نہیں کرتا بندوں کی جلدی کی وجہ سے، کہ بندہ کہہ رہا ہے مجھے جلدی ہے، بس خدایا ابھی دے دے، خدا کسی کی شدت سے، اضطراب سے، کہ بس مجھے ابھی دے دے، فلاں کر دے، خدا کبھی کسی عجلت کا شکار نہیں ہوتا، وہ حکیم ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے، اپنی حکمت کے مطابق عمل کرتا ہے. بندے ایک لاکھ کیا، ایک کروڑ کیا، کئی کروڑ، ایک ارب انسان اگر مل کے ایک ساتھ ایک آواز ہو کے کہیں خدایا ابھی ظہور کر دے، مگر خدا حکیم ہے، وہ اپنی حکمت پر مبنی ظہور فرمائے گا، جو اس کی حکمت ہے، وہ کسی کی وجہ سے، لوگوں کی عجلت کی وجہ سے اس کے معاملات عجلت کا شکار نہیں ہوتے. ان لحاظ الامر غایت، بے شک کہ اس امر ظہور کے لیے غایت ایک ہدف ہے، ینتہی الیہا، کہ یہ اپنی اس غایت اور ہدف تک پہنچے گا. فلو قد بلغوہا، اور جب یہ اس اپنی غایت اور ہدف تک پہنچ جائے گا، یعنی جس وجہ سے اللہ نے پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے، ظہور کو مؤخر کیا ہوا ہے، لم یستقدموا ساعۃ، پھر ایک لمحے کبھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، ولم یستاخروا، نہ ایک لمحے کے لیے خدا اسے پہلے کرے گا نہ ایک لمحے کے لیے اسے مؤخر کرے گا. اگر وہ ہدف وہ مقصد جس کی وجہ سے پروردگار پردہ غیب میں لے کے گیا وہ حاصل ہو جائے تو پروردگار ان کا ظہور فرما دے. اب وہ کیا ہے وہ مقصد کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے پردہ غیب میں رکھا ہے؟ وہ میں اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں اشارہ کر چکا اس وقت میں بہت فرشدہ کر کے اسے جامع کر کے. اور وہ کیا؟ لوگوں کی آمادگی, جو میں نے ابھی کہا کہ بالغ نہیں ہوئے, ابھی ہم بالغ نہیں ہوئے, لوگ بالغ نہیں ہوئے. نہیں دے گا پروردگار اپنی آخری حجت کو. اجتماعی بلوغت چاہیے مستضعفین جہان کی. لہذا پہلی چیز, بنیادی چیز ان تمام ضروری امور میں سے کہ جو حضرت کے ظہور کے لیے ہیں, ان میں سے ایک کیا ہے؟ یہ کہ اجتماعی طور پر ہم حضرت کی ضرورت کا احساس کریں. مر یہاں تو صورتحال اقبال کے شعر کی مانند ہے, وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارما کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم تو اتنے مگن ہو گئے زندگی میں, ایک تو امام پردے غیب میں چلے گئے, ہم محروم ہو گئے, اس محرومی کا احساس بھی لوگوں کے پاس سے چلا گیا. مگن ہیں اپنی زندگی میں, خوش ہیں, بغیر امام کی زندگی گزارنے پر بہت سے خوش ہیں, جانتے ہیں کہ اگر امام ظہور فرما گئے تو مشکلات ہو جائیں گی. بالکل اس کی مثال ایسے دوں گا جیسے کبھی شرعی مسئلے کسی سے بات ہوتی, کہتے بس کیوں کہ جان لیں گے تو پھنس جائیں گے. نہیں جانتے, اچھا ہے جیسا چل رہا ہے چل رہا ہے, پوچھیں گے جائیں گے پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے, پھر تو پتہ چل جائے گا نا, پھر تو کرنا پڑے گا. اسے اچھا ہے کہ نہیں پتہ, یہ وہی مزاج ہے کہ اچھا ہے امام زمانہ نہیں زمانہ ہوگا, اللہ کو بھیجنا ہوگا بھیج دے گا, ہم اپنے معاملات جیسے ہیں وہ چلائیں. جیسے مولانا نہیں آئے نہیں آئے, جیسا بھی پروگرام ہو رہا ہے ہو رہا ہے, آ گئے تو پھر مشکل ہو جائے گی. بہت ساری جگہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ مزاج بنا ہوا ہے معاشرے میں, کیونکہ یہی معاشرہ ابھی ماننے والوں کی صورتحال یہ ہے. تو بہت ساری روایات ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ کیا ہے, ہمیں کہاں سے آنا ہے. بہت سارے ایسے نہ ماننے والے ہوں گے جو ایک شب میں ایک طویل سفر طے کر لیں گے امام کے ظہور کے بعد, جو بہت دور ہوں گے, آج دشمنیوں پہ ہیں, وہ دشمن ایک شب کے اندر مولا کے خدمت گزار بن جائیں گے. اور بہت سے ایسے جو منتظر ہیں, الاجل کہنے والے ہیں, جب مولا آئیں گے اور حکم دیں گے خالی کرو یہ مکان, یہ مکان تم نے فلاں پیسے سے بنایا تھا, وہ پیسہ اس میں فلاں کا حق تھا, فلاں کا ادا نہیں کیا, تم نے خمس ادا نہیں کیا, تم الٹے مقروض ہو, یہ گھر خالی کرو, محنت کرو اور قرضہ اتارو. یہ شخص کہے گا میں اسی لیے تھوڑی بلا رہا تھا امام زمان کو, پریشان ہو جائے گا. حتیٰ اپنے وقت کے امام کو کہے گا کہ یہ کوئی معاذ اللہ کوئی دروغین کوئی جھوٹا مہدی ہے, یہ وہ امام نہیں ہے, اس سے دنیا چھن رہی ہے اس کی, وہ اس بات کے لیے تیار نہیں کہ مولا کی دنیا مجھ سے چھین لیں گے. دنیا سے وابستگی, جس انسان کی دنیا سے وابستگی ہوگی وہ حضرت کا انتظار نہیں کر سکے. میں اب یہ اشکالات, بس یہ چار چیزیں آپ کی خدمت میں, یہ پانچ چھ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یعنی امکان شبہات جو پیدا کیے گئے. کسی نے کہا آیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرد خدا حکومت تشکیل دے, کہ ایک دیندار آدمی ایک ایسا آدمی حکومت چلا سکے, حکومت کا نظام چلا سکے؟ جی ہاں, اس کا ایک جواب ہے. یہ میں جوابات جو آپ کو ذکر رہا ہوں یہ اپنے آیت اللہ محسن قراتی, جن کا نام بہت سارے برادران جانتے ہو, آیت محسن قراتی نے یہ جوابات دیے تھے شبہات کے, بڑے بہترین جوابات تھے, اس لیے میں نے ان کو نوٹ کر لیا. انہوں نے کہا کہ مرد خدا کیا حکومت چلا سکتا ہے کوئی؟ قرآن نے تو مثالیں دیں جناب سلیمان کی, موجود ہے قرآن میں. وہ کہتے ہیں چلا سکتا ہے. عصر حاضر کی مثال کیا؟ وہ کہتے ہیں بالکل چلا سکتا ہے, جیسے امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے حکومت تشکیل دی, ایک مرد خدا ایک دیندار ایک فقیر مگر حکومت تشکیل دی, کوئی مشکل نہیں ہے. آئے ہو سکتا ہے کوئی ضعیف مستضعف حکومت کرے, کوئی مستضعف انسان بھی حکومت کر سکتا ہے, مقتدر ہونا چاہیے, کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے, جو آج ہم کہتے ہیں بڑا آدمی ہو جو حکومت چلائے. ایک مستضعف آدمی بھی کیا حکومت چلا سکتا ہے؟ جی بالکل چلا سکتا ہے, جیسے شہید محمد علی رجائی, ایک اسکول ٹیچر تھے, ایک اسکول ٹیچر جو بنی صدر کو شروع میں جو بنا تھا صدر, اس کو جب اس کا چہرہ سامنے آیا لوگوں کے اور لوگوں نے اس کو جو ہے نکالا ہے, تو اس کے بعد کون صدر بنا؟ شہید محمد علی رجائی, جن کے ساتھ وزیر اعظم جواد باہنر بنے تھے, اور دونوں صدر و وزیر اعظم ایک ہی ٹیبل پہ شہید ہوئے تھے, بم بلاسٹ ہوا تھا ان کے بریف کیس میں, بم گزاری کی گئی تھی. یہ واقعہ جب پورا پارلیمنٹ شہید ہوا تھا اس کے تین مہینے بعد
ये सदर और वज़ीर आज़म एक साथ शहीद कर दिए गए थे। कौन थे ये? एक टीचर, स्कूल टीचर, आम इंसान, मगर बेहतरीन सदारत की, बेहतरीन निज़ाम को लेकर उस्ताद आगे बढ़े। खूब, क्या तागूत को नाबूद किया जा सकता है? इतना बड़ा मुस्तकबिर कैसे नाबूद किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब ये अगर कराती का कहना था कि मैं इनकलाब इस्लामी से ही जवाब दूंगा, यानी ये इनकलाब इस्लामी जो आया है इसमें बहुत सारे शुबात के जवाब मिल गए आलमी सतह पे इमाम असर के लिए कि क्या तागूत को नाबूद किया जा सकता है? कहा बिल्कुल किया जा सकता है। शाह ईरान को क्या फरार नहीं करना पड़ा? क्या 2500 साल शहनशाहियत ख़त्म नहीं हो गई? क्या उसकी जगह जमहूरी इस्लामी कायम नहीं हो गया? तो जब एक छोटे जुग्राफिया में तागूत को नाबूद किया जा सकता है तो फिर आलमी सतह पर भी तागूत को नाबूद किया जा सकता है, उम्मीद है। आया हो सकता है कि लोग मुतखस्सिस भी रहें, स्पेशल जो स्पेशलाइजेशन किए हुए लोग हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, तो क्या ये लोग जो हैं ये इमाम ज़माना के सिपाही बन सकें, आप से मुतसिल हो सकें? बिल्कुल, इसकी मिसाल भी उन्होंने दी। मसलन जैसे अमेरिका में ट्रेनिंग लिया हुआ पढ़ा हुआ एक पायलट बाबाई, बड़ा मशहूर नाम है शहीद बाबाई, जैसे इनकलाब आया उसके बाद वो जो वहाँ पढ़ा लिखा वहीं ट्रेनिंग ली और शाह के दौर का पायलट, मगर इमाम खैनी के हाथ पाकर बोसा देता है और कहता है कि मैं अपनी इस खसूसी शोबे के साथ, अपनी तमाम तर कुदरत के साथ, उम्र के साथ आपकी खिदमत में हूँ। और फिर जब जंग मुसल्लत हुई उसके अंदर उसने बेहतरीन किरदार अदा कर कारनामा अंजाम दिया और शहादत का दर्जा भी पाया। आया हो सकता है खुदा के कानून का इजरा किया जाए पूरी आलम बशरियत पे, कि मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। जिस तरह पूरा एक बादशाही निज़ाम था उसे ख़त्म करने के बाद शुरा नगबान के दस्तखत के साथ पूरे कानून साजी हुई, कवानीन बने और वो कानून जो है कि वो इस्लामी रियासत के कवानीन कहलाए और आज वहाँ पर वो कवानीन नाफिज हैं। आए ये हो सकता है कि लोग मुतहव्विल हो जाएं, हम तो इतने बिगड़े हुए लोग हैं, इतने बिगड़े हुए लोग हैं, हम कैसे बदल सकते हैं? ये इतने लोग कैसे तब्दील हो सकते हैं? कहने बदला था जा सकता है, कोई चर्सी हुआ हुआ है, कोई अली की बूटी माजल्ला सुम्मा माजल्ला इन नामों में मगन हुआ हुआ है, आप जानते हैं कोई संगतें बनाए हुए, वो कहते हैं खिलकत का हदा भी चेंज कर दिया, हम तो पैदा ही इसी लिए हुए हैं, अजीब अजीब इनराफात जो आज मौजूद हैं, क्या तहव्वुल आ सकता है? क्या ये लोग बदल सकते हैं? क्या मुमकिन है? जी हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं, कोई मुमकिन नहीं है, कोई ऐसा नामुमकिन नहीं है, तब्दीली आ सकती है। इंसान है, इंसान किसी वक्त भी तब्दील हो सकता है, कोई भी इंसान किसी भी लम्हे तब्दील हो सकता है, कभी भी किसी इंसान से ना उम्मीद नहीं हो सकते। अल्लाह ने कहा है या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ए वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। अल्लाह ने इन तमाम गुनाहगार बंदों को कहा है, ये उस बंदे के लिए आयत आई थी कि जो मायूस हो चुका था, कौन था जिसने सीना चाक करके जनाब हमजा का जिगर निकाल के हिंदा जिगर ख्वार को दिया था, वो ये कहता था मेरी तो तौबा कबूल नहीं होगी, मेरी तो बख्शिश नहीं है, मैंने तो रसूल के चचा का सीना चाक करके पहले उन्हें नेजे से शहीद किया, फिर सीना चाक किया खंजर से, फिर जिगर निकाल के दिया है मैंने, मेरी तो कोई बख्शिश नहीं है, इतना मायूस था। उसके लिए अल्लाह ने कहा कि पैगंबर कह दीजिए कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। तो आज ही इतने गुनाहगार बंदे, क्या तहव्वुल आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। मसला फुकदान है, शख्सियत है, एक इमाम असर की अपनी शख्सियत है, जैसे इमाम खुमैनी की शख्सियत जब सामने आई लोग चेंज हो गए। आज भी लोग जो जाते हैं रहबर मुअज़्ज़म से मुलाकात करते हैं उनके तासुरात सुनिए, खुद इमाम खुमैनी, हमारे मुल्क के गए हुए बहुत सारे अफराद उनके तासुरात देखिए, तो कुजा वो फर्जंद रसूल इमाम मासूम, आप जब जहूर फरमाएंगे तो मगरबी अकवाम मुतहव्विल हो जाएंगी। इसलिए रिवायात में ये जंगें छिड़ी हुई हैं, डिमास्कस जो है ये दूसरा पायतख्त होगा, एक कूफा होगा जहाँ से मौला कायनात की अदालत की हुकूमत का खात्मा हुआ, और दूसरा पायतख्त हजरत बनाएंगे डिमास्कस को, दमिश्क को, और मगरबी अकवाम मौला के हाथ पर वहाँ आकर बैत करेंगी और जनाब ईसा भी तशरीफ़ लाएंगे, फिर मगरबी अकवाम भी आएंगी, चेंज हो जाएंगी। जो आज आपको मुनरिफ नज़र आ रही हैं, गुमराह नज़र आ रही हैं, ये एकदम चेंज हो जाएंगी, मगर जो मुस्तकबिर हैं, जो जालिम हैं, बहरहाल उनके साथ हज़रत को नबरदाजमा होना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे मवारिद थे जो चाहता था कि आपकी खिदमत में इशारा करूँ, मगर यकीनन उसके लिए وقت چاہیے گا، میں ابھی بھی اپنے وقت سے بہت زیادہ وقت لے چکا ہوں، نہیں چاہوں گا اس سے زیادہ کروں. بنیادی جو دو پہلو ہیں، ایک مہدویت ہے کیا، اور دوسری اپنی قابلیت کو، اپنی صلاحیت کو دیکھنا کہ آیا ہم مہدویت کے راستے پر ہیں یا نہیں ہیں. مہدویت کا راستہ وہی محمد آل محمد کا راستہ، کوئی نیا راستہ نہیں ہے. چھٹے امام نے فرمایا نحن صراط المستقیم، ہم صراط مستقیم ہیں. یہی صراط مستقیم جس کے لیے ہم کہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، یہی آئمہ کی زندگی، آپ کی سیرت یہی ہے. کوئی امام زمانہ سے اگر جڑنا چاہتا ہے، متصل ہونا چاہتا ہے اور مہدوی ہونا چاہتا ہے، تو اپنی زندگی کی ڈائریکشن، ثقافت کی، سیاست کی، اقتصاد کی اور دیگر اخلاقیات کی، سماجیات کی، سب اپنے امام کو پیش نظر رکھ کے انجام دے. امام کون؟ جو اللہ کا وسیلہ ہے، جو اللہ جس کے ہاتھوں اپنے وعدے پورا کرے گا. جس کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، میں اسے یاد کرتے ہوئے، اسے یاد رکھتے ہوئے، اس کے ذریعے اپنے پروردگار کو پکارتے ہوئے میں اپنے معاملات کو انجام دوں، میرے سارے معاملات درست ہیں. پھر سود بھی نکل جائے گا میری معیشت سے، بے حیائی بھی نکل جائے گی آنکھوں کی، ہاتھوں کا تجاوز و ظلم بھی نکل جائے گا، یہ پاؤں بھی صحیح سمت میں آگے بڑھیں گے، پھر ثقافت بھی گھر کی بھی اور باہر کی بھی سب درست ہو جائے گی آہستہ آہستہ. یعنی اگر امام کو سامنے رکھیں، جب امام کو سامنے رکھیں ہر چیز مہدوی ہوتی چلی جائے گی. توجہ فرما رہے ہیں، جیسے کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو کمپنی ہر چیز پر اپنا ایک آرم لگا دیتی ہے، جسے پتہ چلتا ہے یہ بھی اس کا ہے. پاکستان ریلوے کی کوئی چیز دیکھیے، وہ سیٹوں کے ریگزین کے اوپر بھی پی آر کا جو آرم لگا ہوا ہوتا ہے. آپ کوئی بھی ان کے ٹرین کا کوئی بھی چیز دیکھ لیں، وہ مخصوص ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے یہ پاکستان ریلوے کی ہے. کسی بھی طرح پتہ چلے گا پاکستان ریلوے، کلر سے پتہ چلے گا پاکستان ریلوے، یعنی نسبت پتہ چلے گی یہ پاکستان ریلوے کی ہے. کسی اور کی ہوگی وہ علیحدہ ہی چیز ہوگی. بالکل اس طرح مہدوی ہونا، یعنی ہماری زندگی کا ہر حصہ یہ بتائے کہ ہم مہدوی ہیں. ہمارے بچے بتائیں، ہمارا اخلاق بتائیں، ہمارا لباس بتائیں، ہمارے شادی بیاہ بتائیں، ہماری رسومات بتائیں، سب بتائیں کہ ہم مہدوی ہیں. خدا انشاءاللہ ہمیں مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے اپنے دلوں کو متصل رکھنے کی اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا پروردگار عالم سے اس زمانہ پر آشوب میں، اس زمانے میں جہاں مکتب اہل بیت کے خلاف یعنی اصل اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، پروردگار ہر قسم کی سازشوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا اس پروردگار عالم سے امام عصر کے زمانہ غیبت میں جو ہماری اہم ترین ذمہ داریاں ہیں انہیں سمجھتے ہوئے احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. بہر اللہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا آج کی اس پاکیزہ شب میں تیرے اس گھر کے اندر جو یہ ایک فکری نشست منعقد کی گئی، بار الہ اسے تو ہماری آخرت کا وسیلہ قرار دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد علی محمد کا اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو اور ہمارے اذہان کو منور فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد علی محمد دین مبین اسلام کی تعلیمات کو، نورانی تعلیمات کو بہتر سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے نظام زندگی کو اس کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پاکیزہ سیرتوں کو سمجھنے کی، ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد علی محمد کا حسن ہماری خواتین کو سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو سمجھتے ہوئے زیادہ زیادہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہماری گزشتہ حیات خطاؤں سے، نافرمانیوں سے، کمزوریوں سے بھری ہوئی ہے، تجھے واسطہ محمد علی محمد کا اس پاکیزہ شب میں ہماری ہر قسم کی خطاؤں سے درگزر فرما. آنے والی حیات میں ہر قسم کے حرام اور گناہ سے محفوظ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد علی محمد کا اگر ہماری گردنوں پہ کچھ واجبات ہیں، ان واجبات کو ادا کر دینے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہمیں اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت کے لیے مزید کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کے محبان اہل بیت دنیا میں جہاں جہاں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد جلد رہائی عطا فرما. جو لاپتہ ہیں، گم شدہ، اغوا شدہ، انہیں خیر و سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچا. بار الہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کے حالیہ مکتب اہل بیت کے خلاف ہونے والی سازشیں، ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کو، عالم اسلام کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام فرما. بار الہ میں اپنی صفوں میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا کرتے ہوئے دشمن کی ہر سازش کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ میں دفاعی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کے دنیاوی خوف سے، ہر قسم کے ڈر سے میں نجات عطا فرما. بار الہ میں اپنی نفس کی، نفس امارہ کی اسارت سے نجات عطا فرما. پروردگارہ تجھے بادشاہ محمد علی محمد کا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، دکھ درد میں کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے بادشاہ محمد علی محمد کا جو تیری راہ میں جگہ جگہ مختلف مقامات مختلف سطحوں پہ برسر پیکار مقاومت کر رہے ہیں، ان تمام مقاوم قوتوں کو، حسن مدافعین حرم کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے بادشاہ محمد علی محمد کا ظالم و ستمگر قوتوں کے، سہولت کاروں کے، ظلم پہ راضی رہنے والوں کو ذلت و خواری کے ساتھ نیست و نابود فرما۔ تمام علماء امامیہ، تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ امان میں رکھ، انہیں نیک اہداف میں کامیابی عطا فرما۔ قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں حضرت کے سچے اصحاب و انصار میں سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری موت کو مرگ شہادت قرار دے۔ رود حاشر دامن اہل بیت میں مشہور فرما۔ مجدداً ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین، حسن تمام شہدائے راہ حق، شہدائے ملت جعفریہ، سب کے اصل ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔